نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم حدثنا عبيد الله بن موسى ابن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله بفخر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک کا نذرانہ باواز بلند پیش فرمائی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام گرامی قدر حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے کتاب الایمان کے حوالے سے ایمان کی تعریفات اور ایمان سے متعلق چند ضروری ابحاث سماعت فرمائی۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الایمان کے اندر جو پہلا باب باندھا کہ بنی الاسلام والا خمسن، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، دین پانچ ستونوں پر قائم ہے، دین کی اس چھت کی پانچ پلرز ہیں، پانچ ستون ہیں کہ جس کے اوپر پوری عمارت استوار ہے۔ بخاری علیہ رحمت نے ایمان اور ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کی بحث کو پیش کیا، جس پر میں نے گزشتہ بلکہ کل کے درس کے اندر ہی نفس ایمان، ایمان کی علامات اور ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کا کیا معنی ہے، اس پر ایک مختصر اور مدلل بحث گزشتہ درس میں گزری۔ پھر حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے آٹھ قرآنی آیات اور چند ائمہ کے اقوال کو اس باب میں حدیث سے پہلے نقل کیا، اور اس میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس کو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اپنے دعوے کے استدلال کے لیے پیش کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وہ پیش کی گئی۔ آج میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الایمان کے اندر جو سب سے پہلی حدیث باضابطہ نقل کی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ کہ مجھ سے عبید اللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی ہے، قال اخبرنا الحنظلۃ ابن ابی سفیان، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کی خبر جس نے دی ہے وہ حنظلہ ابن ابی سفیان ہے، اور وہ کہتا ہے نا اکرماتا بن ابن خالد، اور وہ کہتے ہیں مجھے اکرما ابن خالد نے اس بات کی خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میری یہ سند حضرت عبداللہ ابن عمر سے متصل ہے، قال کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان فرمائی، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان کی، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ فرما شہادت ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرے، اقامت الصلاۃ کرے، وإیتاء الزکات، زکات ادا کرے، والحج، اور صاحب استطاعت ہونے کی حیثیت سے حج کرے، والصوم رمضان، اور جب رمضان کا مہینہ پائے تو اس میں روزہ رکھے۔ یہ حدیث جس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اس کو حدیث بناء اسلام کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا نام ہے کہ اس حدیث میں اسلام کی بنیاد کا ذکر ہے۔ یہ تو سادے سے الفاظ تھے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ایک ایک لفظ پر ہم مکمل تحقیق کئی اور احادیث کو جمع کر کے پیش کریں گے۔ یہ حدیث پاک تو آپ نے سماعت فرما لی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ پانچ چیزیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دی ہے۔ میں بغیر کسی تشریح اور توضیح کے کہ کسی ائمہ کے قول کو اور اس میں ہم ایک ایک لفظ کی تحقیق و تشریح پیش کریں، میں چاہتا ہوں کہ جناب اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے کر لی جائے۔ اسی سے تھوڑے آگے چل کر امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الایمان میں 46ویں حدیث، یہ تو پہلی حدیث تھی جس میں اسلام کی بنیاد پانچ ذکر کی گئی، ٹھیک اسی تسلسل کے ساتھ جب ہم آگے پڑھتے ہوئے چلتے ہیں تو امام بخاری علیہ رحمت نے 46ویں حدیث کتاب الایمان میں جو لی، کتاب الایمان کی پہلی حدیث آپ نے سن لی، اب 46ویں حدیث اس حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ اس حدیث پاک کی تشریح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بیان کر رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی الاسلام سے متعلق سرکار کی بارگاہ میں اور کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے حقائق کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں حضرت طلحہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور حدیث کے درس کا تقاضا یہ ہے، طرز یہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب حدیث کا درس دیا جائے تو سب سے پہلے جو صحابی اس حدیث کو روایت کر رہا ہے اس کے مناقب، اس کے حالات کو ذکر کر دیا جائے تاکہ حدیث ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے ترجمے اور تحقیق کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ اور آپ کے مناقب میں آگے چل کر ذکر کروں گا، اس لیے کہ ان سے کثرت سے حدیث کتاب الایمان کے اندر موجود ہے اور بار بار آپ کا ذکر آئے گا۔ صرف یہ سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جن سے آپ نے حدیث سنی کہ جنہوں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، یہ حضرت ابن عمر، ان کا نام عبداللہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور یہ مہاجری صحابہ میں سے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی صحابہ میں سے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے دین کا مفتی، عالم، فقیہ قرار دیا ہے اور یہ بہت بڑے عاشق رسول صحابی ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ قاضی عیاض علیہ رحمت نے شفا میں نقل فرمایا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو درخت سے کچھ جھاڑیاں لٹک رہی تھی، انہوں نے اپنے سر کو اونچا کیا اور زبردستی اپنے امامے کو اس جھاڑی میں پھنسایا اور پھر زور سے کھینچا تو امامہ کھل گیا۔ پھر اپنے شاگردوں سے گیڑ لگے کہ تم نے سمجھا نہیں اور تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے حرکت کیوں کی، تو کہا کہ کیوں کی بتائیے۔ فرما میں ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا اور ان جھاڑیوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کو بوسا دیا تھا تو میں اسی یاد کو زندہ کرنے کے لیے میں نے بھی اپنے امامے کو اس میں پھنسایا ہے اور کھینچا ہے تاکہ میری ادا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا سے میری ادا کو مماثلت ہو جائے۔ اسی صحیح بخاری شریف میں انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ سال جب ہم کتاب الحج اور کتاب الزکات اور مفصل درس دیں گے تو اسی صحیح بخاری شریف کتاب الحج کے اندر موجود ہے کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کے ساتھ حج کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے سرکار کے ساتھ حج کیا ہے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سرکار جب مدینے سے نکلے تھے تو کہاں رکے تھے, کہاں نماز پڑھی تھی, کہاں وضو کیا تھا, ہر آثار مجھے یاد ہے, ہر آثار مجھے یاد ہے. اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب آپ ایک جگہ پہنچے تو سامنے مسجد موجود تھی لیکن آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی. ایک ڈھلان والی جگہ پر آپ نے پہاڑ کے ٹیلے کے قریب وہاں پر نماز ادا کی اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم سوچ رہے ہو کہ میں نے اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھی, یہاں کیوں پڑھی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ مسجد ابھی بنی ہے لیکن میں نے سرکار کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جہاں آپ, انشاءاللہ تحقیق آگے آئے گی, کہ جہاں آپ کو رسول مانا ہے صحابہ اکرام نے تو اس کے تقاضے ادا کیے ہیں کہ جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں صحابہ نے اس سے آثار اور برکتیں حاصل کی ہیں. یہیں سے تبرکات کے نظریہ اور عقیدہ نکلتا ہے. ایک روایت مزید یاد آئیے پیش کرتا ہوں, اسی صحیح بخاری کتاب الصلات کے اندر موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی تھے, آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے. بعض روایت میں آیا کہ ان کی بنائی کم ہو گئی تھی تو وہ مسجد نبوی تک چل کر نہیں آ سکتے تھے. اکثر یوں ہوتا کہ جب بارش ہوتی تھی تو نالے بہنا شروع ہو جاتے تھے, کیونکہ مدینے کی بارش جس نے دیکھی اس نے دیکھی ہوگی کہ جناب مدینے کی جب بارش ہوتی ہے تو بڑی موسلادار بارش ہوتی ہے اور بڑی گرج کے ساتھ بارش ہوتی ہے, تو پھر وہ ضعیف اور معمر صحابہ مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے تھے. تو ایک دفعہ ان صحابی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. سرکار ظہر کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اپنے صحابی کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلوہ تیار کیا تھا. جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ میں نماز کہاں پڑھوں؟ کہا کہ حضور آپ کو دعوت ہی اس لیے میں نے دی کہ آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ جب میں آنا, کیونکہ اللہ نے روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے, ہر مسلمان کے لیے روئے زمین مسجد ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگیں گے میں وہیں پر نماز ادا کروں گا. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے گھر میں نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں اسی جگہ کو آثار برکت بنا کر نماز پڑھوں. تو میرے آقا نے خود سے نماز نہ پڑھی بلکہ فرمایا کہ بتا تجھے اپنے گھر میں کون سا گوشہ اچھا لگتا ہے, کون سی جگہ اچھی لگتی ہے. انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کنارے پر جو جگہ ہے یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پر جا کر نماز ادا کی, پھر وہ صحابی پوری زندگی اسی جگہ پر نماز ادا کیا کرتا. یہاں سے پتا چلا کہ آثار صالحین سے, صالحین کے آثار سے برکت لینا یہ عقیدہ بدعت نہیں ہے, شرک نہیں ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اور آثار صالحین سے برکت لینے سے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے, ایمان میں برکت آتی ہے. اس کو بدعت یا شرک کہنے والا بیچارہ جہل مرکب میں مبتلا ہے, اس کی تحقیق یا اس کا مبلغ علم بہت مختصر ہے, اس نے صحابہ کے منصب کو اور ان کے عقیدے کو نہیں سمجھا. ورنہ آپ دیکھیں یہ برگزیدہ صحابہ جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کیسے آثار لے رہے ہیں. سننا ہے تو چند اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر جلد نمبر 2 میں یہ روایات موجود ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آ گئے تو اہل مدینہ سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ اگر ہمارے درس سیرت میں بیٹھتے ہیں, میں اتوار کے دن درس سیرت دیتا ہوں جو الحمدللہ 4-4.5 سال سے چل رہا ہے, اور ابھی ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں سن 8 ہجری تک کے واقعات پیش کیے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جہاں تک پیش کی جائے تاکہ آہستہ آہستہ دین متین کے ہر گوشے سے ہم واقفیت حاصل کریں. حضرت گرامی, ہم نے اس میں بھی وہ تحقیق پیش کی تھی کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے, مدینہ آ گئے, تو آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی, یہی مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ اہل مدینہ فجر کی نماز کے وقت جب سرکار فجر کی نماز پڑھا, وہ پیالے میں پانی لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے. جب سرکار نماز سے فارغ ہو جاتے تو یہ صحابہ اپنے بچوں سے پیالہ لے کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے, یعنی پیالے میں پانی لیا ہے کھڑے ہوئے ہیں. سرکار جب باہر نکلتے تو پتا ہے سرکار ان پانی میں کیا کرتے تھے؟ صحابہ اس پانی کا پیالہ سرکار کے آگے بڑھاتے کہ حضور اس کو برکتی کر دیجیے, اس میں رحمت اتار دیجیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک کو اس میں داخل فرماتے تھے. آج اگر یہ کیا جائے تو بت پرستی کہا جاتا ہے، اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے. میں نے کہا صحابہ کو کیا کہا جائے گا کہ جو ایمان میں بھی کامل ہیں، نماز میں بھی کامل ہیں، تقوی میں بھی کامل ہیں، لیکن آثار نبوت سے خیرات لے رہے ہیں، یہی ایمان کی اصل ہے. اس کو بدعت اور شرک کہنے والا شخص، اس کو ایمان کی حلاوت نہیں ملی ہے، اس کو سرے سے حضور کی محبت کا حصہ نہیں ملا ہے، وہ ساری زندگی کلمہ پڑھتا ہے، اس کو حلاوت نصیب نہیں ہوگی جب تک صحابہ کی عقیدت کے اس قالب کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈھال لے. تو وہ پیالہ لے کر سرکار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور ہر ایک کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور وہ پیالے میں جو جس میں سرکار نے اپنے دست مبارک کو داخل کر دیا، وہ پانی ایسا برکتی ہو جاتا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر اپنے مریضوں کو پلاتے، خدا شفا عطا فرماتا. تو خدا ہی ہے، لیکن خدا یہ دنیا عالم میں اسباب ہے، کبھی شفا دوائیوں کے ذریعے ملتی ہے اور کبھی خدا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کے ذریعے شفا دلا دیتا ہے. تو جب دوائیوں سے شفا حاصل کرنا شرک نہیں ہے، تو نبی کے آثار سے اور ان کے اوتار سے شفا حاصل کرنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تاثیر تو خدا کی ہے، یہ تو سبب ہے، اور اللہ نے اپنے محبوبوں کو وہ سبب عطا فرمایا کہ آپ اگر صرف محض پانی میں بھی ہاتھ ڈال دیں تو وہ پانی بھی مسیحا ہو جاتا ہے. فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تو حضرت گرامی یہ عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، کہ جن کی یہ شان اور منزلت ہے، جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب اسی حدیث کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، یہ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ، بے شمار دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ حدیث اسلام کی اصل ہے، میں زیادہ زور اس پر رک کر اس لیے دے رہا ہوں اور اس کی تشریح اور تحقیق کو طبیب اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ اسلام کی اصل ہے. اس حدیث کو بنائے اسلام کہا جاتا ہے، یہ حدیث بنائے اسلام ہے، اس میں اسلام کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں. محض اس کا ترجمہ کر کے ہم گزر جائیں تو اس کی لطافت سے، اس کی نورانیت سے، اس کی برکت سے واقف نہیں ہو سکتے. آج تقریباً میں دو دن سے اس موضوع پر جتنی احادیث سیاستہ میں تھی ایک ایک کر کے پڑھ رہا تھا، اور جہاں تک میری کوشش ہوئی، جہاں تک میری صحت نے اجازت دی، اور جہاں تک گویا کہ معاملات نے اجازت دی، وقت نے اجازت دی، میں نے چند احادیث اس موضوع پر جمع کی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ تو کتاب الایمان کی پہلی حدیث تھی، کتاب الایمان کی 46ویں حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. یہ وہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت میں رحمت فرمائی ہے. یہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں، یہ اشرا 10، مبشرہ یعنی وہ 10 کہ جنہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ ان 10 میں سے ایک ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. ان کے والد کا نام عبید اللہ ہے اور یہ قرشی ہیں، یعنی سرکار کے قبیلے کے قریشی ہیں، یہ قریشی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی اسلام کو برکت ملے گی اور اسلام کی سیاست مضبوط ہو جائے گی اور زمین پر اہل اسلام کی گرفت ہو جائے گی، تو اس وقت اگر وہ امیر المومنین کو تلاش کریں تو یاد رکھنا ائمت من القریش، تم سیاست تو کوئی بھی کرے، معاملات تو کوئی بھی کرے ٹھیک ہے، لیکن جب تمہیں زمین پر غلبہ مل جائے، قبضہ مل جائے اور تم کسی کو امیر بنانا چاہو، امیر المسلمین بنانا چاہو، تو میرے آقا نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، الائمت من القریش، امیر المومنین میرے خاندان کا ہوگا. کیا سرکار نے فرمایا؟ امیر المومنین میرے خاندان کا ہوگا. اور جس وقت ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے جو ایک تحریک خلافت چلی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا تاریخ کے اندر کہ جناب تحریک خلافت چلی تھی، اس وقت یہ مسئلہ بنا تھا کہ جناب تحریک خلافت کا خلیفہ کس کو بنایا جائے. اس وقت کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے سچے محافظ امام اہل سنت نے پورا رسالہ پیش فرمایا کہ دوام العیش الائمت من القریش. یہ پورا رسالہ فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ موجود ہے، اور آپ نے پیش فرمایا کہ خلافت کی اگر تحریک چلی ہے تو ہر ایرا غیر نتو خیرا، مسلمانوں کا امیر نہیں بنے گا، مسلمانوں کا امیر اور امیر المومنین وہ بنے گا جس کا تعلق قریش سے ہوگا.
جس کا تعلق قریش سے ہوگا، اور اس میں ایک نہیں متواتر روایتیں فضل بریلوی علیہ رحمت نے نقل فرمائی ہے۔ تو حضرت طلحہ قریشی ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے سے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب خدا نے خلق بنائی تو سب سے اچھی خلق میں مجھے رکھا، جب قبیلے بنائے تو سب سے اچھا قبیلہ قریش بنایا، اور قریش میں برادری بنائی تو سب سے اچھی برادری بنو ہاشم بنائی، اور بنو ہاشم میں جس کو سب سے پیارا کیا وہ میں ہوں۔ یعنی مجھے پھیلاؤ گے تو کائنات بن جائے گی، کائنات کو سمٹو گے تو ذات مصطفیٰ بن جائے گی۔ تو فرمایا جب خدا نے خلق بنائی تو سب سے اچھی خلق میں مجھے رکھا، اور جب قبیلے بنائے تو قریش کو سب سے اچھا قبیلہ بنایا، اور اس میں برادریاں بنائی تو بنو ہاشم سب سے اچھی برادری بنائی، اور بنو ہاشم میں جس کو ممتاز کیا وہ تمہارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ممتاز کیا گیا ہے۔ تو یہ تسلسل ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت طلحہ جو اسلام کی بنیاد والی دوسری حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام حضرت طلحہ ہے، ان کے والد کا نام عبید اللہ ہے، اور یہ قریشی صحابی ہیں۔ بدر کے علاوہ، جنگ بدر کے علاوہ انہوں نے ہر غزوے کے اندر شرکت کی ہے۔ سبحان اللہ، ان کا ایک واقعہ جنگ احد کا ہے جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ جب احد کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی، جنگ احد میں جب بھگدڑ مچ گئی تھی اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام حضرت مولا علی کہہ رہے تھے کہ اس وقت میں نے تو یہ کہا جب سرکار شہید ہو گئے ہیں تو پھر مجھے رہ کر اور مجھے زندہ رہ کر کیا ملے گا، تو فرمایا کہ میں نے بس اپنی تلوار ذوالفقار اٹھائی اور چلانا شروع کی۔ فرمایا یہاں تک کہ میں کافروں کو کاٹتا ہوا گزرا، ایک وقت ایسا آیا کہ میرے سامنے رخ مصطفیٰ موجود تھا۔ فرمایا کہ جب میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت اس روئے زمین کی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دی جاتی، میرے قلب کو اتنی ٹھنڈک نہ ہوتی جتنا سکون اور جتنی محبت مجھے سرکار کو دیکھ کر ہو رہی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حضرت طلحہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے، تو سرکار نے کہا کون ہے جو آگے آئے گا اور یہاں پر میری حفاظت کرے گا؟ میں ایک بات یہاں پر ضمن آپ کے علم کے اضافے کے لیے پیش کر دوں، میرے آقا نے پوری زندگی اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہیں، سرکار کے ساتھ باڈی گارڈ رہے ہیں، تلواروں کے ساتھ، میزوں کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ، آگے پیچھے 50-50 صحابی آگے پیچھے سرکار کے چلا کرتے تھے، کسی کو قریب چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، محبوب اب مجھے تیرا رب لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، اس آیت کے بعد سرکار نے باڈی گارڈ کو پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا اب میرا کوئی صحابی میرے ساتھ میری حفاظت نہ کرے، بلکہ رب کریم نے میری حفاظت کی ضمانت اٹھا لی ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ صرف سرکار کے وجود مسعود کی ضمانت اٹھائی گئی ہے، صرف سرکار کے وجود مسعود کی ضمانت اٹھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جس کی جان کو خطرہ ہو، جس کے ساتھ معاملہ ہو اور اسے پتا ہو کہ جناب کچھ ہو سکتا ہے اور وہ وسائل بھی رکھتا ہے، تو اس وقت اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ معاون اور باڈی گارڈ رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ولا تنقوا ایدیکم الی التہلکہ، جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، حفاظت کے، صحت کے اور امن کے جتنے اسباب ہیں سب کو بروئے کار لاؤ۔ اگر تم سمجھو کہ جناب مجھے توکل ہے، تو توکل اس کو نہیں کہتے، توکل اس کو کہتے ہیں کہ اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا۔ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ جناب اس میں توکل کا انکار، یہ توکل میں کم ہوتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو میرے آقا نے پوری زندگی رکھا تو اس کا کیا کریں گے پھر آپ؟ جو میرے آقا نے پوری زندگی رکھا، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی سورہ مائدہ کی، تو اس سے پہلے جو میرے آقا نے یہ رکھا تھا تو اس کا کیا ہوگا؟ دراصل توکل کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، توکل اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم رب پر کیسا بھروسہ کریں، توکل کیسے کریں؟ سرکار نے فرمایا دیکھو ایسا کرو، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور ہمیں تو رب پر بڑا بھروسہ ہے، سب سے قیمتی چیز ہماری سواریاں ہیں، ہماری مویشیاں ہیں، ہم پر خدا کا ہم پر بڑا بھروسہ ہے اور ہم خدا پر بڑا یقین رکھتے ہیں، تو حضور ہم اپنے استبلوں میں اور چرواہگاہوں کے اندر اپنی سواریوں کو باندھیں گے نہیں، رات کو ان کی رسیاں کھلی رکھیں گے۔ اب وہ کہیں جائے یا نہ جائے یہ الگ بات ہے، ہمیں رب پر بھروسہ ہے کچھ نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ توکل نہیں ہے۔ فرما توکل یہ ہے کہ تم اپنی سواریوں کو باندھو، جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کا طریقہ ہے، مثلا پیسے آپ کے پاس میں جو آپ تجوری میں رکھتے ہیں یا بینک میں رکھتے ہیں، تو اس کو محفوظ کرو، جو اس کی حفاظت کا طریقہ ہے اس کے طریقے حفاظت کے بروئے کار لاؤ، نتیجہ خدا پر چھوڑ دو، نتیجہ خدا پر چھوڑ دو۔ تو توکل اس کو کہتے ہیں کہ اسباب کو ترتیب دینا، نتیجہ خدا پر چھوڑنا. مثلاً ایک آدمی بیمار ہے، وہ کہتا میں تو دوائی نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا مجھے بڑا توکل ہے، میں دوائی نہیں کھاتا. تو یہ توکل نہیں ہے. توکل اس کو کہتے ہیں کہ دوائی کھائی جائے، نتیجہ خدا پر چھوڑا جائے. دوائی کھائی جائے، نتیجہ خدا پر چھوڑا جائے، یہ توکل ہے. اسباب سے کٹ جانا یہ توکل نہیں ہے. اسباب کو ترتیب دینا، نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا، یہ ہے توکل. اب آپ دیکھیں جنگ احد کے اندر جب بھگدڑ مچ گئی تو زمین میں گڑے کھودے ہوئے تھے، زمین میں گڑے کھودے ہوئے تھے اور اس پر گھاس ڈالی ہوئی تھی. جب بھگدڑ مچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس ریلے کے ساتھ، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر دھکا لگا تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس ریلے کے ساتھ اسی جانی چل پڑے جہاں زمین پر شغاف تھے، گڑے کھودے ہوئے تھے. وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں جو تھا وہ استقرار عرض نہ ہو چکا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی طرف آئے تیزی سے. تو سرکار نے جو خود پہنا ہوا تھا، آپ کا سر مبارک جب زمین پر لگا تو خود کی سلاخیں آپ کے چہرے میں پیوست ہو گئی. تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا خود مجھ سے نکالو، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کے والد، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے والد سیدنا سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے، مالک بن سنان نے کیا کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں نکالوں؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح شام، انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے، میں جسم میں بڑا قوی ہوں. تو جب وہ آگے بڑھے نکالنے کے لیے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں کو اس لوہے کی سلاخ پر رکھا اور ہونٹ جو تھے وہ سرکار کے رخسار پر رکھے. اس شے کو بھی ادب کے خلاف سمجھا کہ میرے دانت کی سکت اور میرے دانت کا بوجھ بھی سرکار کے رخسار پر آئے تو یہ ادب کے خلاف ہے. تو اپنے ہونٹوں کو سرکار کے رخسار پر رکھا اور دانتوں کی ساری طاقت سلاخ پر لگائی اور جب کھینچا تو آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. آپ جانتے ہیں کسی کے آگے کے دو دانت ٹوٹ جائیں تو بندہ بھدا لگتا ہے، لیکن جب جیسی ان کے دو دانت ٹوٹے سرکار نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. علماء لکھتے ہیں کہ 80 جوانوں میں بھی کھڑے ہوتے تو سب سے خوبصورت نظر آیا کرتے. مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سلاخ نکالی تو تیزی سے رخسار مبارک سے خون، دم شریف خون جو تھا وہ بہنے لگا. تو حضرت مالک بن سنان حضرت ابو سعید خدری کے والد ہیں، انہوں نے فوراً اپنے ہونٹ سرکار کے رخسار سے لگائے اور وہ خون جو تھا اس کو اپنے پیٹ میں اتارنا شروع کیا. میرے آقا نے فرمایا مالک یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا میرا خون پی رہا ہے؟ یہ خون جو نکل رہا ہے اس کو تو پی رہا ہے؟ عرض کی کہ حضور میں زمین پر گرانا گوارا نہیں سمجھ رہا، پوچھنا میری غیرت گوارا نہیں سمجھ رہی، میں نے تو یہی سمجھا کہ اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھ لوں. سرکار نے مسکراہ کر فرمایا جا، تیرے خون میں میرا خون مل گیا، تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. تو یہ دین اسلام ہے، صحابہ کا نظریہ. وہ صرف نماز پڑھ کے گھر نہیں چلے جاتے، آج جیسا دین سمجھایا جا رہا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جائیں. آپ کو ناتخوانی سے کیا مطلب ہے، حب رسول سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا اسلام اس خشکی کا نام نہیں ہے، اس خشک اور ایک بالکل بھونڈے مزاج کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام اس محبت کا نام ہے. جب تک عظمت مصطفیٰ اور محبت رسول اور یہی واصل صبغت اللہ خدا کا رنگ ہے، جب تک یہ نماز پر نہ چڑھے، عبادت پر نہ چڑھے، عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ حضرت ابو طلحہ جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں، حضرت طلحہ یہ سرکار کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے اور تیر کی بارش جو تھی وہ ان کی جانب ہونے لگی. 75 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ 72 سے زیادہ تیر ان کے جسم پر چوبی تھی، لیکن انہوں نے ایک تیر بھی سرکار کی جانب نہیں جانے دی. اب یہ سرکار کے سامنے ایسی شیشہ پلائی ہوئی، آپ تیر کی بات کرتے ہیں، کبھی انگلی میں اگر سوئی چبھ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، انگلی میں اگر سوئی کا پورا داخل ہو جائے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے، پاؤں میں اگر ہلکی سی کانچ لگ جائے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے. اس صحابہ کی عقیدت اور مزاج دیکھیں، فدائیت اور اشار کا جذبہ دیکھیں کہ 72 تیر گنے ذرا، کتنے 72 تیریں جسم پر پیوست ہیں، لیکن کوئی تیر مصطفیٰ کی طرف نہیں پڑتی ہے. سرکار پیچھے دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ دعا کرتے رہیے، جب تک طلحہ زندہ ہے آپ کی جانب ایک تیر بھی نہیں آئے گا، آپ کی جانب ایک تیر بھی نہیں آئے گا. فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب دین کی باتیں لکھا کرتے تو بد مذہب آپ کے خلاف مغلزاد بکتے. سعد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت نے امام اہل سنت سے کہا کہ آپ بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ طلحہ کو نہ دیکھا تم نے؟ امام اہل سنت نے فرمایا کہ طلحہ کو نہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی جان تو مصطفیٰ پر بار دی تھی،
فرمایا سنو جب تک وہ امام احمد، فرمایا جب تک وہ احمد رضا کے خلاف لکھتے رہیں گے بولتے رہیں گے ان کی زبان میرے مصطفیٰ سے تو رکھی رہے گی. فرمایا طلحہ کو نہ دیکھا کہ اپنی جان سرکار پر وار دی اور 72 سے زیادہ زخم اپنے سینے پر میں گویا کے لے لیے، لیکن ایک زخم بھی سرکار کی طرف جانے نہ دیا، ایک تیر بھی سرکار کی طرف جانے نہ دیا. یہ عظیم صحابی ہے، ان کی ایک انگلی جو تھی چھوٹی چنگلی انگلی، یہ گویا کہ پوری اس کے اندر گویا کہ شہید ہو گئی تھی. ان سے بے شمار احادیث موجود ہے، اور یہ جنگ جمل کے اندر کسی نامعلوم افراد کے تیر سے شہید ہوئے سن 36 ہجری کے اندر، اور بصرہ کے اندر ان کا مزار موجود ہے. اس فقیر نے بار بار ان کی مزار مقدس کو بوسا دیا ہے اور مزار مقدس پر حاضری دی ہے. مگر 30 سال بعد، یعنی جب ان کو بصرہ کے اندر کسی ایک جگہ پر دفن کیا گیا تھا، آج جہاں مزار ہے اس جگہ پر نہیں. اس سے پہلے علامہ عینی علیہ رحمت شارح بخاری لکھتے ہیں کہ ٹھیک 30 سال بعد یہ اپنی بیٹی کے خواب میں آئے. بیٹیوں کا رتبہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. امام غزالی کی ساری کتابیں بیٹیاں آگے بڑھائی ہیں. امام غزالی کا بیٹا کوئی نہیں تھا، امام غزالی کا بیٹا کوئی نہیں تھا. آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا، تو اس میں بیٹا بیٹی کا کوئی مقام نہیں ہوتا، خدا جس سے دین کا کام لے لے. تو لہذا جن کے گھر بیٹیاں ہیں وہ بھی خوش رہیں، کیونکہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا ان سے دین بڑھاتا ہے. ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں، لیکن جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. حضرت گرامی، تو تقریباً 30 سال بعد، یعنی 36 ہجری کو آپ کی تدفین ہوئی تھی، تو 30 سال بعد آپ اپنی بیٹی کے خواب میں آئے اور کہنے لگے پتھر گر گیا ہے وہ میرے سر پر ہے. جو قبر کے اوپر پتھر تھا، فرمایا گر گیا وہ میرے سر پر ہے، اس سے مجھے قبر میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے نکالو یہاں سے. آپ کی صاحبزادی چند لوگوں کو لے کر گئیں اور قبر کو شک کیا گیا، اور جب دیکھا گیا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایسے ہیں جیسے آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھا، وہاں سے نکالا گیا. اور آج بصرہ میں جہاں پر، جس جگہ پر گویا کہ مقام قنطرہ میں پہلے آپ کو دفن کیا گیا تھا، وہاں سے نکال کر بصرہ کے اس خاص علاقے کے اندر آپ کو لا کر آپ کی تدفین کی گئی. یہ مقام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا. اب آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت سنی تھی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. یہ کتاب الایمان بخاری کی پہلی روایت تھی. بخاری کی اب 46 روایت، جس کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، وہ کہتے جاء رجل الى رسول اللہ من اہل النجد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجد سے ایک آدمی آیا. اسلام کی بنیادیں پانچ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. یہ دوسرا واقعہ ہے کہ سرکار کے پاس نجد سے ایک آدمی آیا، سائر الراس، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. نسمہ دوی یا سوتی ہی، اس کی زبان گڑکھڑاتی تھی یا وہ ناک میں بات کرتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا کہتا ہے. کہا کہ جناب وہ الفاظ کو گھما گھما کے، جس کو کہتا نا الفاظ کو چبا کر کے، نا وہ چبا کر گفتگو کرتا تھا. یوں محسوس کیے جس طرح کے کوئی بندہ ناک میں گفتگو کرے اور آواز سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جناب وہ نجد سے آیا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، اور وہ الفاظوں کو چبا چبا کر بات کرتا تھا، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آیا سرکار کے. فیضہ ہوا یسأل عن الاسلام، اور اس نے حضور سے کہا حضور اسلام کیا ہے. اس نے سرکار سے کہا حضور اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیل، رات دن کی پانچ نمازیں پڑھنا، یہ ہے اسلام. اسلام کی پہلی علامت فرمایا کہ پانچ، خمس صلوات فی الیوم واللیل، فرمایا پہلی علامت یہ ہے اسلام کی کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو جو اللہ نے رات میں اور دن میں تم پر فرض کی ہے. رات سے مراد عشاء ہے، مغرب ہے. فرمایا جو فرض کی ہے، تو اس نے سوال کیا فقال هل علی غیرها، کہ حضور ان پانچ کے علاوہ بھی کچھ نمازیں پڑھنی ہے. یہ صرف پانچ نمازیں ہیں. سرکار فرمایا لا الا ان تطوع، فرمایا نہیں مگر کچھ نوافل ہے، جب تیرا جی چاہے تو پڑھ لیا کرنا، نوافل ہے. یہ آگے جب نماز کی تشریح آئے گی تو اس میں ذکر کر دوں گا آپ کو کہ حضور یہ پانچ وقت کی نمازیں تو ہیں، اس کے علاوہ کچھ پڑھنا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہاں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، یعنی فرض اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، نوافل مستحبات ہے، اس کو پھر تو ادا کرنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا دوسری چیز یاد رکھ، وصیام رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا اسلام میں سے. قال، اس نے کہا هل علی غیره، حضور اس کے علاوہ بھی روزے فرض ہیں؟ سرکار نے کہا لا، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفلی روزے جو رکھے جاتے ہیں. فرض تو یہی ہیں، مگر یہ کہ جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں. وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا الزکات، اور تیسرا رکن جو ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ تو زکات ادا کرے. قال، اس نے کہا حل علی غیرها، حضور زکات کے علاوہ بھی کوئی مال اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا لا، نہیں کوئی اور فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو کچھ اور نفلی صدقہ کرتا رہے. فرض تو یہ ہے جو تجھے بتایا جا رہا ہے، اور وہ بار بار پوچھتا ہے کہ حضور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے، تو بار بار سرکار نوافل کی باتیں اسے بتا رہے ہیں، کیونکہ زبان رسالت کا کام ہے شریعت کو جاری کرنا. آگے آپ دیکھیں گے کہ جبریل آگے حدیث آئے گی، حدیث جبریل، اس میں جبریل سرکار کے پاس آ کر نماز کا پوچھتے ہیں، احسان کا پوچھتے ہیں، ایمان کا پوچھتے ہیں، اسلام کا پوچھتے ہیں، سرکار جواب دیتے ہیں، اور جو سرکار جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں آپ نے ٹھیک کہا، ٹھیک کہا، صحیح کہا. اور جب وہ عمر یہ کون تھے، کہا حضور میں نے تو نہیں پہچانا یہ کون تھے، فرمایا جبریل تھے، تمہیں دین سمجھانے آئے تھے. مجھے نہیں، تمہیں دین سمجھانے آئے تھے. مجھے نہیں، تمہیں دین سمجھانے آئے تھے. یہ قابل غور جملہ ہے. یا رسول اللہ اگر ہمیں دین سمجھانے آئے تھے تو آپ سے کیوں پوچھتے تھے؟ تو جواب آتا ہے کہ وہ خود بولتا تو شریعت نہ بنتی، مجھ سے بلوایا کہ شریعت بن جائے. وہ خود سے بولتا تو شریعت نہ بنتی، میں کہوں گا تو شریعت بنے گی. اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. کہا کہ حضور زکات تو میں دے دوں گا، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی اور مال بھی دینا فرض ہے؟ فرمایا نہیں، صرف تو نوافل میں وہ نفلی صدقہ کر دیا کر. قال فادبر رجل وهو يقول، پھر وہ شخص پیچھے مڑا اور جانے لگا، یہاں تک کہ اس نے سرکار کی طرف دیکھ کر کہا والله لا ازید على هذا ولا انقص، حضور جو آپ نے باتیں بتائی ہے نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، پھر تو کامیاب ہو گیا اگر تو سچ بات کر رہا ہے. یعنی اگر تو اس ساری باتوں کو مان کر یہ ساری باتیں کر رہا ہے پھر تو کامیاب ہو گیا ہے، اور یقیناً تجھے سب کچھ مل گیا اگر تو نے ان پانچ باتوں کے اوپر عمل کر لیا. حضرت گرامی، یہ تو بخاری شریف سے دوسری حدیث تھی. تیسری حدیث اس پر مسلم شریف سے سنیے. میرے سامنے اس وقت مسلم موجود ہے، اس کا باب ہے السوال عن ارکان الاسلام، حضور سے اسلام کی بنیادوں کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے. اس کے راوی کون ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے. اس کے بیان کرنے والے راوی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں آپ، میں تھوڑا سا پیچھے پھر لے جا کے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ تسلسل بنے. پہلے حضرت ابن عمر سے آپ نے روایت سنی کہ اسلام کی بنیاد پانچ ہے، اب مدد سے آنے والے شخص سے روایت سنی، ٹھیک ہے؟ اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نماز روزہ خالص اسلام کو ذکر کیا، وہاں بنیاد اسلام کے اندر سرکار نے ایمان اور اسلام کو ملا کر ذکر کیا، یہاں پر فرائض کو ذکر کیا ہے. اب یہاں پر جو مسلم شریف میں روایت آ رہی ہے بالکل اسی قسم کی روایت ہے. پہلے کے راوی ابن عمر ہیں، دوسرے کے حضرت طلحہ تھے، اس کے راوی حضرت انس ابن مالک. حضرت انس ابن مالک یہ کہتے ہیں میں آٹھ سال کا تھا جب سرکار مدینے آئے تھے. سبحان، کیا کہتے ہیں؟ میں آٹھ سال کا تھا جب سرکار مدینے آئے تھے. یہ دس سال سرکار کی خدمت میں رہے، دس سال سرکار کی خدمت میں رہے. یہ کہتے ہیں میں دس سال سرکار کی خدمت میں رہا، بچہ تھا، بہت کچھ ایسی ویسی حرکتیں ہو جاتی تھی، لیکن میرے سرکار نے کبھی ڈانٹا نہیں مجھے، نہ کبھی منع کیا، کسی چیز کو میں نے مانگا تو لا نہ فرمایا، اور کوئی کام کر لیا تو اگر نہ کہا. مانگیں گے مانگے جائیں گے، میرا امام کہتا ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو حضرت انس سے یہ نظریہ میرے امام نے اخذ کیا ہے کہ جناب میں حضور سے جب کسی چیز کو مانگتا تو سرکار لا نہ کہتے، منع نہ فرماتے، اور جب کوئی کام کے بارے میں کچھ کر لیتا تو اگر مگر یہ کیوں یہ نہ فرماتے. فرما اتنی شفقت مجھ پر میرے آقا کرتے. دس سال انہوں نے سرکار کی خدمت کی ہے. ان کی والدہ سرکار کی رضائی خالہ ہے، حضرت سیدہ ام سلیم. سرکار دوپہر کا کھانا کھا کر ان کے گھر اکثر قیلولہ فرماتی تھی. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اپنے جسم کو سستانے کے لیے لیٹ جایا جائے، سویا نہ جائے، لیٹ جایا جائے تاکہ اعضاء انسان کے برابر ہو جائے، ہاضمہ اس کا درست ہو جائے اور اس کے اعضاء رئیسہ کو گویا کہ آرام مل جائے. سرکار ان کے گھر جاتے اور لیٹ جایا کرتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ خفیف نیند بھی ہوا کرتی تھی. لیکن قیلولہ یہ نہیں کہ دوپہر کا کھانا کھا کر چار گھنٹے سو جائیں یا دو گھنٹے سو جائیں تو پیٹ کا کیا حل ہوگا. پھر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جناب کھانا ہضم نہیں ہوا تو معدہ خراب، آنتیں خراب، سارا معاملہ خراب. خیر سرکار ان کے گھر جایا کرتے تھے،
حضرت انس کے گھر جاتے، ان کی والدہ سرکار کی رضائی خالہ ہیں، سرکار کی سیدہ ام سلیم، انہوں نے میرے آقا کے لیے چمڑے کا بستر بنایا ہوا تھا، چمڑے کا بستر بنایا. صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل میں روایت موجود ہے جلد نمبر 2 میں، کہتے ہیں کہ سید عالم ایک دفعہ گئے تو سخت گرمی تھی، سرکار آرام فرما رہے تھے، جبیر مقدس پر پسینے شروع ہو گئے، تو جب دیکھا کہ پسینے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں تو سیدہ ام سلیم حضرت انس ابن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں جن سے سنیں گے ابھی آپ، وہ کہتے ہیں میری والدہ دوڑتے ہوئے گئیں اور ایک بڑی کانچ کی شیشی نکال کر لی آئیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا نہیں بلکہ ابروہ مبارک کے قریب بوتل لگا دی کہ وہ جسم سے چپکے بھی نہ اور جدا بھی نہ ہو اور پسینے کے قطرے اس میں گرنا شروع ہو جائیں. سرکار کو جب ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو سرکار نے چشمان کرم کو کشا فرمایا، فرمایا خالہ جان کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ حضور یہ آپ کے پسینوں سے اپنے بچوں کے لیے برکت چاہتی ہوں. آپ کے پسینوں سے آج لوگ سکھاتے ہیں نبی نے قرآن دے دیا بس ختم نہ، اور نبی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا تمہارا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں صحابہ کا اسلام چاہیے، صحابہ کا اسلام چاہیے. اب دیکھیں وہ ان سے زیادہ قرآن پڑھے ہوئے، قرآن کی تفسیر قرآن کے معنی جانتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے سامنے قرآن اترتا ہے، سبحان اللہ، ان کے سامنے جبریل آتے ہیں، یہ برکتی طبقہ ہے. تو وہ کیا کہتی، حضور میں پسینہ اس لیے لے رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اس سے برکت دلاؤں گی، مریض ہو جائیں گے تو شفا دلاؤں گی. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تو تم لوگوں نے بت پرستی چھوڑی ہے، یہ ہم کو تانا دیتے ہیں کہ بت پرستی ہے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تو تم نے بت پرستی چھوڑی ہے پھر یہ چیزیں شروع کر دی، بلکہ میرے آقا کہتے ہیں اسبتی اسبتی، خالہ جان کو تو مراد کو پہنچ گئی، خالہ جان کو تو مراد کو پہنچ گئی. یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نظریہ تھا. ابو داؤد میں روایت آتی ہے، سنن ابو داؤد میں روایت آتی ہے کہ حضرت انس کے درمیان کے بال بہت بڑے تھے اور وہ آخری عمر تک اپنے امامے کو بڑا کر کے باندھتے تھے. ان کے 100 بیٹے تھے، کتنے؟ ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں تھا، ان کی ماں ان کو لے کر گئی اور کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا تو کر دیں، یہ آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، کبھی کھانا لاتا ہے، کبھی پانی لاتا ہے، سبحان اللہ، کبھی حضور کہتے فلانے کو بلا کر لے آ تو یہ لے آتا ہے، سبحان اللہ. تو کہتے حضور اب اس پر اپنے دستے کرم کو رکھ کر دعا فرمائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کا یہاں کا سر کا جو حصہ تھا یہ ابھرا ہوا تھا، میرے آقا کو اتنی محبت ان پر آئی کہ وہیں کے بال انہوں نے سرکار نے پکڑے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر محبت میں جب پیار بہت آتا ہے تو بندہ دانتوں سے ہونٹوں کو دباتا ہے، بچے پر جب پیار آتا ہے تو بندہ جب اپنے بچے کو گود میں اٹھاتا ہے تو والد یا جو مشفق ہے وہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے دانتوں سے اپنے ہونٹ کو دباتا ہے. میرے آقا نے اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹ کو دبا کر اس طرح فرما کر حضرت انس بن مالک کے بال کو پکڑ کر اس طرح ہلایا اور فرمایا خدا تیرے مال میں تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے. 100 بیٹے ہیں، کتنے؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہیں. اور آپ بڑا امامہ باندھتے. آپ کے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ تو اپنے سر کے بال اتنے بڑے کیوں رکھتا ہے؟ کہا میری ماں مجھے کاٹنے نہیں دیتی ہے. تو میری ماں کو راضی کر لے، ماں کہے گی تو میں کٹوا دوں گا. وہ آپ کے دوست گئے اور سید ام سلیم سے کہا کہ بھلا اتنا بڑا بال رکھنا اور اتنے بڑے بڑے بال رکھنا، یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کٹواتی کیوں نہیں آپ؟ فرمایا کہ نہیں نہیں، میرے آقا کو ایک دفعہ اس پر بڑا پیار آیا تھا اور اسی جگہ کے بالوں کو میرے آقا نے پکڑا تھا. میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جہاں سرکار کے ہاتھ لگے ہو اس جگہ کو میں مٹا دوں. یہ صحابہ کا نظریہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اللہ اکبر. یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ارکان اسلام کو بیان کر رہے ہیں، دین کی بنیاد کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت اہم مسئلہ بھی دے رہے ہیں جس کی تشریح انشاءاللہ زندگی رہی تو کتاب الایمان میں میں ذکر کروں گا. اس لفظ کو آپ سن لیجئے. ابھی تک تو آپ نے یہ سنا کہ اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا، یہ ساری ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر حضرت انس یہی بات بیان کرتے ہیں لیکن ادب رسول کا ایک پہلو پہلے بیان کرتے ہیں. مسلم شریف کتاب الایمان اس وقت میرے سامنے ہے، باب ہے، باب السوال عن ارکان الاسلام ہے، حدیث نمبر 12 ہے، ترتیب کے اعتبار سے 102 بھی ہے، 10 بھی ہے، متعدد نسخوں کے اعتبار سے. حضرت انس کہتے ہیں نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، اللہ نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ رسول سے سوالات زیادہ نہ کیا کرو. ایک بہت بنیادی ادب کا یہ، انشاءاللہ یہ آگے حدیث آئے گی تو میں تشریح کروں گا، کیونکہ میں نے ارکان اسلام ہی ایمان کی حقیقت ہے، اسی پر سارے درس کو لینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم حضور سے سوال نہ کریں، سوال نہ کریں، یعنی جو قبائل صحابہ ہیں، جو قریبی صحابہ، اللہ نے فرما دیا سورہ مائدہ میں کہ سوال زیادہ نہیں کیا کرو. ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کیا بتانا اور کیا نہیں بتانا ہے، جو بتانا ہوگا بتا دیں گے، تم بار بار پوچھتے ہو اور جو بات مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر کر دی گئی تمہارے سوال پر تو تم اٹھا نہیں سکو گے، تو کہا خاموش رہا کرو، ہمارے محبوب سے بار بار سوال نہ کیا کرو، یہ کرنا کیسا، یہ کرنا کیسا، یہ کرنا کیسا، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم سے پہلے جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں نا، وہ انبیاء سے بہت زیادہ سوالات کرتی تھی، فرمایا تم زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ آج یہ عیب نکالتے ہیں، سرکار جانتے تو یہ علم غیب جانتے تو یہ کیسے ہوتا، یہ کیسے ہوتا، تو یہ غلیظ یہ منافقوں کی عادت ہے، سوالوں کی درار باندھنا۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جب خدا کے نبی ہیں اور اللہ کی عطا سے انہیں ملتا ہے تو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، یہ جمالی بات مانگی جائے، کیوں ہے، کتنا ہے، کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے گڑبڑ پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ اپنے ایمانوں کو برباد نہ کرنا، میرا نبی جو تمہیں چاہیے، جو تم پر مسلط کرنا ہے، جو تمہیں دینا ہے، وہ میرا نبی جانتا ہے ہماری طرف سے، وہ تمہیں بتا دے گا، تم خام خواہ باتیں مت پوچھا کرو، اس لیے کہ کچھ باتیں بتانے کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر تم اصرار کرو گے اور ہمارا نبی ہاں کہہ دے گا تو پھر تم کر نہیں سکو۔ جس کی ایک مثال حج کی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب الحج مسلم میں کہ جب آپ نے خطبہ دیا، جب حج فرض ہوا تو آپ نے ممبر پر خطبہ دیا، یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا، اے لوگوں حج فرض ہو گیا ہے، کیا فرمایا میرے آقا نے، حج فرض ہو گیا، اب تم حج ادا کرو۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ حج ادا کرو، تو ایک بھی حج کرو گے تو ادا تو ہو جائے گا۔ جب سرکار نے یہ کہہ دیا کہ بھائی حج ادا کر لو، حج فرض ہو گیا ہے، تو اب سوال کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ فلانی چیز لے کر آؤ، تو الامر جو ہے مطلق ہے، اور مطلق جو ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس میں تکرار نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ آپ کر کر آگے بات مکمل ہو گئی۔ تو ایک شخص کہنے لگا اٹھ کر، حضور کیا ہر سال کرنا ہے، یعنی ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ سرکار چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ پھر سرکار نے خطبے میں چند باتیں کی، پھر فرمایا کہ لوگوں حج فرض ہو گیا ہے، حج کرو۔ پھر وہ کھڑے ہوئے، کہا حضور ہر سال کرنا ہے؟ پھر سرکار خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، اس لیے روکا گیا ہے۔ تیسری دفعہ جب میرے آقا نے کہا، تو پھر وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور ہر سال کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں نے کہا ہے ہر سال کرنا ہے، میں نے تم کو کہا حج کرو، تم مجھ سے بار بار پوچھتے ہو ہر سال کرنا ہے، ہر سال کرنا ہے۔ فرمایا لو کن تو نام، اگر ہاں بول دوں نا، لو کن تو نام، اگر میں نے ہاں کہہ دیا نا لوجبت، تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ تو لہذا مجھ سے تکرار نہ کیا کرو، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ منصب نبوت ہے۔ فرمایا جس چیز کو دینا ہم دے دیتے ہیں، اس میں تکرار تفصیل میں نہ جاؤ، اگر ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہوگا، اور تم سے بھی وہ رہا نہیں جائے گا، اور پھر تم کر نہ سکو گے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ نبی سے ہم سوال زیادہ نہ کریں، لیکن ذرا آگے سنیں کیا اپنے جذبات کو بھی بیان کرتے ہیں، اب سوال نہیں پوچھیں گے تو بات کیسی چلے گی۔ تو فرماتے ہیں اسلام کے بارے میں تو ہمیں سرکار نے بتا دیا ہے، اب اس کی تفصیل پوچھتے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ قرآن کی آیت نہ اتر جائے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ نہ پلائی جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ہمیں منع تو کر دیا گیا، فکان یعجبنا ان یجی الرجل من اہل البادیا، لیکن ہمارا دل ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کوئی دیہاتی آ جائے، ہمیں تو منع کر دیا گیا، لیکن دیہاتی ہے، بادیا ہے، پینڈو ہے، اس کو کچھ بتا ہی نہیں ہے، وہ آ جائے اور وہ سرکار کے سامنے آ جائے اور سرکار سے جیسا چاہے بات کرے، تو سرکار جو ہے وہ بدوی کو اور گویا کہ دیہاتی پر نرمی کرتے، کیونکہ اس میں جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگ گیا، میرے آقا کتنے کریم ہیں، پیشاب کرنے لگ گیا، حضرت عمر نے کہا کہ حضور اسے ماروں؟ فرمایا نہیں نہیں، اسے کرنے دو پیشاب۔ جب اس نے پیشاب مسجد کے اندر کر لی، پھر سرکار نے بلا کر بولا یہ اللہ کی عبادت گاہ ہے، اس میں پیشاب نہیں کرتے، یہ پاک جگہ ہے۔ وہ خاموش ہو کے چلا گیا۔ دوسرے دن جب اس کو بعد میں سمجھ میں آئی، تو پھر روتا ہوا سرکار کے پاس آیا۔ تو یہ کہ دیہاتی شخص تھا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں ہم تو پڑوس میں رہنے والے، ساتھ رہنے والے، ہمیں تو سوال سے منع کر دیا گیا، لیکن ہمارا دل یہ کرتا تھا کہ کوئی دیہاتی آئے اور سوال کہہ ڈالے، کیونکہ اس کے لیے تو منع نہیں ہے، اور وہ سوال کرے تو ہمارے لیے راہ نکل جائے گی۔ تو فرمایا ہم ہمیشہ، اور ہم ایک نہ ایک بندے کو سرکار کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے کہ ذرا دیکھنا کہ دیہاتی کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا، اگر کوئی دیہاتی سرکار کے پاس آ رہا ہے تو ہم اس کو رستے میں رک کے پوچھتے کہاں جا رہا ہے، کہ سرکار سے کچھ پوچھنا ہے، تو ہم سارے بازار میں اعلان کرتے دیہاتی آیا ہے، سرکار کے پاس جا رہا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، اب سارے صحابہ اس کے پیچھے چلے جاتے، اور وہ دیہاتی جیسا تھا سرکار کے سامنے آ کر کے سوال کرتا، اور سرکار اس کے سوال پر ناراض نہ ہوتے، وہ تو دیہاتی تھا، اس کو جواب دیتے تو صحابہ کہتے ہمارا فائدہ ہو جاتا تھا، ہمارا فائدہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، بشر تو وہ ضرور ہیں. کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات اقدس پر کہ تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا. بشر تو وہ ضرور ہیں لیکن وہ افضل البشر، وہ عظیم بشر کامل ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کی دربار میں ادنا سی آواز بلند کر دی جائے تو ایمان سلب ہو جاتا ہے، جن سے آگے کوئی چلے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو. تو اللہ کے رسول، اللہ کے آگے کون چل رہا تھا؟ فرما تم میرے رسول کے آگے تو چل رہے تھے، تم نے کام میرے رسول سے پہلے کیوں کر لیا؟ تو تم نے کام میرے رسول سے پہلے کیا، دراصل تم نے خدا سے پہلے کیا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم سوال سے ڈرتے تھے اور اس بات پر متعجب رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور حضور سے سوال کرے. کہتے ہیں کہ دیہاتی آیا اور فیسألہ، اور وہ سرکار سے سوال کرنے لگا، ونحن نسمع، اور ہم نے اپنے کان اس طرف لگا دیے، ہم نے اپنے کان اس طرف لگا دیے. فجاء رجل من اهل الباديه فقال يا محمد، دیہاتی تھا نا، ابھی کچھ پتا ہی نہیں اس کو، بعد میں سمجھ میں آتی، پھر روتے ہوئے آتے اور کہتے حضور غلطی ہو گئی، سرکار فرما جاؤ معاف کر دیا. فاضل بریلوی نے شعر لکھا نا، گندے نکمے کمی کوڑی کے، مہنگے ہیں کوڑی کے تھی، کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود. یعنی وہ قوم جو منہ لگانے کے نائے لائق نہیں ہے، اس لیے تو حضرت علی کہتے تھے حضرت سراقا سے، سراقا تیری قسمت پر مجھے رش آتا ہے، تو تو ایڑی پر پیشاب کرنے والا ہے، ایڑی پر پیشاب اونٹ کرتا ہے، ایڑی پر پیشاب اونٹ کرتا ہے. تو حضرت علی اس کو کہتے ہیں کہ تو تو اتنا بڑا جاہل تھا اور اتنا بڑا دیہاتی تھا کہ تو تو ایڑی پر پیشاب کرنے والا ہے، لیکن دیکھ مصطفیٰ نے شفقت کر کے کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ڈال دی. یہ سرکار کی صلوات و سلام کی شفقت ہے، اللہ اکبر. تو جو نکموں کو نوازتے ہیں اور جو ان کا نام لے کر ان کو پکارے تو اس کو کیسے نہیں نوازا جائے گا. وہ آ کر کہنا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار متوجہ ہوئے اور دیکھا، اس نے کہا اتانا رسولک، آپ کا ایک قاصد میرے گاؤں آیا تھا، اتانا رسولک، آپ کا ایک قاصد میرے گاؤں آیا تھا، فزعم لنا انک تزعم ان اللہ رسولک، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، وہ آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا. سرکار نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا ہے. اس نے کہا میں کچھ پوچھوں پھر آپ سے؟ سرکار نے کہا پوچھو. تو کہنے کا فمن خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ سرکار نے فرمایا اللہ، اللہ نے. وہ کہنے کا فمن خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ سرکار نے فرمایا اللہ، اللہ رب العزت نے. فمن نصب هذه الجبال، اس زمین پر پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا، نصب کر دیا؟ وجعل فيها ما جعلها، اور اس پر یہ رونقیں باغات کے کس نے سجا دیے؟ سرکار نے فرمایا اللہ، اللہ نے سجائے ہیں. اس نے کہا فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اللہ ارسلک، کہا خدا کی قسم یہ آسمان جس نے بنایا ہے اور یہ زمین جس نے بنائی ہے، اتنا بڑا پہاڑ جس نے بنایا ہے، اسی رب نے آپ کو رسول بنایا ہے. کہے سبحان اللہ، وہ دیہاتی ہے، بات بڑی مراد کی کر رہا ہے، اسی سے ایمان کامل ہوگا. میں اکثر کہتا ہوں، یہ مشورہ آپ کو بھی ہے، میں بھی کبھی کبھی اپنے توحید کو چارج کرنے کے لیے سمندر کے کنارے جاتا ہوں، اور سمندر کے کنارے ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو کنارا نظر نہ آئے، جہاں بھلے کنارے پر کھڑے رہیں لیکن سمندر کو اس طرح دیکھے کہ اس کا کنارا نظر نہ آئے، جہاں تک اس کی وسعتیں نظر آئے، تو اس کی حیبت سے آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا، حیبت سے کلیجہ منہ کو آئے. اور آپ تو ماشاءاللہ فضائی سفر کرتے ہیں، فضائی سفر میں سفر بھی ہوتا ہے، توحید بھی مضبوط ہوتی ہے. جب آپ کا جہاز اڑ جاتا ہے فضا کے اندر، زمین آپ کو نظر نہیں آتی ہے، بادلوں سے بھی آپ اوپر ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ پر ایک حیبت طاری ہوتی ہے، تو وہ آسمان جس کو دیکھ کر تمہارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، تو میرے محبوب کا رب وہی ہے اور اسی نے میرے محبوب کا رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ بڑے بڑے سمندروں کا جو خالق ہے وہ میرے محبوب کا رب ہے، اور میرے محبوب اسی رب کے محبوب ہیں، اور انہی کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے. اس سے مقام مصطفیٰ کو آپ دیکھیں، وہ دیہاتی ہے لیکن بات کتنی پیاری کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آسمان جس نے بنائے، زمین جس نے بنائی، اتنے بڑے پہاڑ جس نے بنائے، اس نے آپ کو رسول بنایا؟ سرکار فرمانا ہم، ہاں اسی رب نے مجھے رسول بنایا ہے. وزام رسول کن علینا خمس صلوات فی یومنا ولیلتنا، آپ کا قاصد ہمارے گاؤں میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ رسول تو ہیں لیکن ہم پر پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہ بھی آپ کا قاصد کہہ رہا تھا، ٹھیک کہہ رہا تھا وہ؟ سرکار نے فرمایا صدقہ، ہاں وہ سچ کہہ رہا تھا. پھر اس نے کہا فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا،
کہ یہ جو ساری باتیں اس کا اسی رب نے آپ کو حکم دیا ہے، اسی رب نے حکم دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سکان نے فرمایا نعم، جی ہاں اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے. وہ کہنے لگا وزام رسول کا علینا زکات فی اموالنا، آپ کا قاصد ہم کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اپنے مال میں سے 2.5% حصہ جس پر سال گھوم جائے وہ گویا کہ دینا ہم پر فرض کر لیا گیا ہے. وہ صحیح کہہ رہا تھا. سکان نے فرمایا صدقہ، جی ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اس نے کہا فبی الذی ارسلک اللہ امرک بہذا، کیا اسی رب نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں اسی رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے. اسی طرح وہ کہنے لگا کہ آپ کے قاصد نے مجھ سے کہا کہ رمضان کے روزے بھی سال میں ایک دفعہ فرض کیے گئے، کیا اس نے ٹھیک کہا؟ سرکار نے فرمایا ہاں اس نے ٹھیک کہا. پھر وہ کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں آپ کے رب نے ہی کہی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرے رب نے ہی کی ہے. ثم واللہ، پھر وہ پلٹا اور اس نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لازید علیہن ولا انقص منہن، میں آج کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کروں گا، نہ اس میں بڑھوتی کروں گا نہ ان فرائض میں گھٹوتی کروں گا، تو میرا حال کیا ہوگا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن صدقا لیدخلن الجنت، فرمایا اگر تو نے ٹھیک کہا تو تو جنت میں داخل ہو گیا ہے، اگر تو نے ٹھیک کہا تو تو جنت میں داخل ہو گیا ہے. آخری حدیث پاک سن لیجئے، وقت ساتھ نہیں دے رہا، میں تو یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کی تشریح بھی ہے. آخری حدیث پاک اس حوالے سے مزید سماعت فرما لیجئے، تیسری حدیث بلکہ چوتھی حدیث. پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ نے سنی، دوسری حدیث آپ نے حضرت طلحہ سے سنی، تیسری حدیث آپ نے حضرت انس ابن مالک سے سنی. اب آپ جو حدیث سماعت فرما رہے ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کا نام ایسے نہیں ہے، اپنے دلوں میں مرادیں رکھا کریں جب ان کا نام لیا جائے. اصحاب کعب کے بزرگوں کا نام جہاں لکھ دیا جائے، دیکھ لیا جائے، اس سے برکتیں آ جاتی ہیں. گھر میں آگ نہیں لگتی، سواری غرق نہیں ہوتی، بچے کو نظر نہیں لگتی، امراض ختم ہو جاتے ہیں. وہ اصحاب کہف ہیں یا اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے نام مبارک میں اس سے زیادہ تاثیر ہے، اس سے زیادہ کمال ہے. اب دیکھیں جو میں حدیث آپ کے سامنے تیسری پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث کس بیان میں ہے؟ کہ آپ جب کسی یہودی کو دعوت دیں گے، یہ سرکار کے صحابہ نے جب یہودیوں کو دعوت دی اسلام کی، اسلام تو آپ نے سمجھ لیا پانچ ہے، اب تبلیغ کا انداز کیا ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ میں کیا مواد رکھنا ہے، یہ بڑی بنیادی حدیث تبلیغ کے حوالے سے ہے. یہ اس کتاب الایمان باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام، یہ باب ہے اس کا. اس کے راوی حضرت معاذ ابن جبل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، معاف کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. اور وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ الى اليمن، سرکار نے جس وقت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، یہ سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، انشاءاللہ ان کے حالات میں بعد میں ذکر کروں گا. کہتے ہیں جب حضرت معاذ بن جبل کو سرکار نے یمن بھیجا تھا، اور جب آپ یمن کے طرف پہنچے تھے، تو حضرت معاذ بن جبل کون صحابی ہیں؟ یہ عظیم صحابی ہیں، بہت خوبصورت صحابی تھے، انصار میں سے. خوبصورت صحابہ میں ان کا نام بڑا آتا ہے، اور ایک حضرت وحیہ ابن کلبی ہے، وحیہ کلبی، جن کے روپ میں جبریل آیا کرتی تھی. وہ اتنے خوبصورت تھے، ان کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے. وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر بازار میں جاتے کہ عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. یعنی خدا نے وہ حسن و جمال حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو مرحمت فرمایا تھا، اور جبریل امین انہی کی شکل دھار کر گویا کہ تشریف لایا کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل یہ مہاجر نہیں ہیں، انصاری ہیں، ان انصار صحابہ میں سے ہیں کہ جو بیت عقبہ ثانی کے اندر منا کے مقام پر سرکار کی خدمت میں آئے تھے. پہلے سات آئے تھے، وہ سات گئے، انہوں نے تبلیغ کی، پھر 11 آئے. ان 11 میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل تھے، ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی. کتنی تھی؟ 17 سال. یہ وہ عظیم صحابی ہیں، ان کو سرکار نے امام العلماء فرمایا. کیا فرمایا؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ. کچھ چاہیے اللہ سے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل یہ عبادت ہے، ان کا نام لینا عبادت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے ناموں سے خدا یاد آتا ہے، اور انہی کے ذکر کے اندر تمانیت قلبی رکھی گئی ہے. حضرت معاذ بن جبل کے القابات آپ صرف سنیں، ان کا لقب ہے کہ امام العلماء،
یعنی علماء کے امام سردار ہیں، ان کا ایک لقب ہے رئیس الفقہا، یعنی جو سرکار کے فقی صحابہ ہیں ان کے یہ امام ہیں، ان عابد ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں، قاری ہیں، فقیہ مشہور ہیں۔ جب سرکار نے مکہ فتح فرمایا اور مکہ فتح فرما کر جب میرے آقا لوٹے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست حضرت ابن اسید کو دی اور فرمایا میرا علم جو ہے نا، جو نبوت کا علم ہے، وہ معاذ کو دے کر جا رہا ہوں۔ فرما حلال حرام سمجھنا ہے، خدا کے دین کو سمجھنا ہے، تو یہ معاذ ہے۔ معاذ کو فرمایا کہ تم مکے میں رہنا، ایک ایک صحابی کو خدا کے دین سے واقف کرنا۔ فرما سیاست میں نے اپنی سیاست ابن اسید کو دے دی ہے اور اپنا نبوی علم جو ہے وہ معاذ بن جبل کو عطا کر دیا۔ یہ مکہ کی فتح کے بعد سرکار نے فرمایا۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور یہ انتہائی خوبصورت صحابی تھے، بڑے سخی تھے، انصار میں سے ہیں، 17-18 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں غزوہ بدر میں اور دوسرے تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہا سرکار نے آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن میرے آقا نے فرمایا قرآن چار آدمیوں سے پڑھو۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ قرآن چار آدمیوں سے، بس حدیث ختم کرتا ہوں، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ قرآن چار آدمیوں سے پڑھو۔ فرمایا ایک عبداللہ ابن مسعود، مل کر کہیں رضی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا تیسرا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبید بن کعب کون؟ امام مالک نے معطہ میں لکھا کہ حضرت عمر جب مسجد کے قریب سے گزرے تو مسجد نبوی کے اندر لوگ الگ الگ کھڑے ہو کر تراوی پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن کعب جو قاری ہیں، سبحان اللہ، ان کی قرآن کو جبریل سنتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے نا جبریل آ کر ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، تو جس کی تلاوت کو جبریل امین سنے اس کی تلاوت کیسی ہوگی، سبحان اللہ۔ حضرت عبید بن کعب کو مصلی پر کھڑا کیا ہے حضرت عمر نے اور پیچھے کہا کہ 20 رکعت تراویح ادا کرو۔ موتا امام مالک میں موجود ہے کہ حضرت عبید بن کعب کی امامت میں مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوئی۔ وہ تراویح حبیبیہ مسجد کے لوگ پڑھ رہے تھے یا صحابہ پڑھ رہے تھے؟ تو اجماع اور کس کو کہتے ہیں 20 رکعت پر؟ لوگ کہتے ہیں 20 رکعت پر اجماع ہے، تو میں نے کہا سارے اہل مدینہ امام کے پیچھے 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اجماع اور کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سارے صحابہ جمع ہو کر کچھ نہ کہے، اجماع سکوتی ہو جائے اور اس کا اعلان گویا کہ حضرت عمر کریں، تو یہ عبید بن کعب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، میرے آقا نے فرمایا قرآن ان سے پڑھو، سالم سے پڑھو، عبید بن کعب سے پڑھو اور معاذ ابن جبل سے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن۔ فرمایا حلال اور حرام سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں۔ میرے آقا نے شاہ فرمایا معاذ قیامت کے دن علماء کے آگے بمقدار ایک بڑے ٹیلے کے مانند ہوں گے۔ فرمایا جب قیامت کے دن علماء کو اٹھایا جائے گا اور بڑے بڑے علماء کو جنت میں بھیجا جائے گا تو حضرت معاذ کا علم کتنا بڑا ہوگا؟ تو میرے آقا صحابہ کو سمجھاتے ہیں جیسے پہاڑ کی چٹان ہوتی ہے نا، جیسا پہاڑ کی چٹان بڑی واضح نظر آتی ہے، اس طرح علماء کی جماعت میں آگے پہاڑ کی چٹان کے مانند معاذ ابن جبل اپنے علم کے ساتھ بلند ہو کر جا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے۔ کبائر صحابہ نے معاذ ابن جبل کی تعریف میں حضرت عمر نے بڑے جملے کہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بڑے جملے کہے۔ 17 یا 18 سال کی عمر میں سرکار نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اور جب سرکار نے بھیجا تو فرمایا معاذ لوگ وہاں کچھ سے سوال پوچھیں گے، تو جواب کیسے دے گا، سوال کیسے دے گا؟ تو کہا کہ حضور میں قرآن سے ڈھونڈ کر دوں گا۔ تو میرا آقا فرماتے کہ تو نے قرآن میں نہیں پایا تو وَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، یہ نہیں فرمایا قرآن میں نہیں ہے تو، فرمایا تو نہ پائے تو۔ تو کہا حضور پھر آپ کی سنت میں تلاش کروں گا۔ فرمایا میری سنت میں بھی نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ تو حضور فرمایا کہ قبائل کا فیصلہ دیکھوں گا۔ فرمایا اس میں نہ پائے تو فرمایا کہ اجتہد بالرائے، اپنے رائے سے فتویٰ دوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے رائے سے فتویٰ دیا۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں حضور میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا، وہ رائے میری کیسی ہوگی؟ پیچھے قرآن سے معاونت ہو رہی ہو، پشپنائی قرآن سے ہو رہی ہوگی، آپ کی فرمان سے ہو رہی ہوگی، اور اس سے نکھر کر جو مکھن نکلے گا اور جو اشتہار نکلے گا وہ غلط تو نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے سینے سے لگا کر فرمایا مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنے رسول کے سینے کو اتنا کشادہ کر دیا، یعنی میں تیرا قاصد، یہ میرا قاصد، تو نے اپنے رسول کے سینے کو ایسا کشادہ کیا۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل ہے جو 17 سال کی عمر میں یمن کے گورنر بنے، حضرت عمر کے دور میں بھی رہے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی رہے۔ حضرت عمر کہا کہتے تھے معاذ اگر تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی حضرت عمر جس نے سب سے بڑی حکومت کی ہے اور زوردار حکومت کی ہے، حضرت عمر جس سے سب سے زیادہ حکومت میں مشورے لیتے تھے، وہ حضرت معاذ ابن جبل ہے۔
اور فاتح شام حضرت ابو عبیدہ جب انتقال کر گئے شام کے فاتح، اس کے بعد آپ کو گویا کہ ان کا منصب دیا گیا، جنگی سفر سالار آپ کو بنایا گیا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد تقریباً 7 یا 18 ہجری کے اندر آپ 30 یا 31 سال کی عمر میں انتقال فرمائے، حضرت معاذ بن جبل بہت چھوٹی عمر میں آپ نے گویا کہ انتقال فرمایا ہے، اور آپ سے 157 احادیث گویا کہ روایت ہے۔ چلتے چلتے آخری بات یہ اس حدیث پاک کو ذرا سن دیجئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر یمن کے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو درس دو۔ اب جب یہ روانہ ہوئے یمن کے لیے تو میرے آقا نے ان کو تبلیغ سکھائی، طریقہ سکھایا، فرمایا دیکھ اب جو سرکار تبلیغ کا انداز سکھا رہے ہوں گے اور دین کس طرح بیان کرنا سرکار سکھا رہے ہوں گے، فرمایا دیکھ انکا تقدم علی قوم من اہل الکتاب، جب تو اہل کتاب کے پاس پہنچ جائے گا، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ عز و جل، سب سے پہلے تو نے اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، سب سے پہلے تو نے اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، فاذا عرفوا عرف اللہ، جب اللہ کی عبادت کو قبول کر لیں، فرما فاخبرهم ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم و لیلتہم، پھر ان کو اس بات کی خبر دینا کہ اللہ نے تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر رکھی ہیں، فاذا فعلوا، اور جب اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں، فاخبرهم ان اللہ قد فرض علیہم زکاتا تؤخذ من اغنیائہم فتردوا علی فقرائہم، تو کہا پھر تو ان کو زکات کا حکم بتانا، اور بتانا زکات یہ ہے کہ تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دیا جائے، تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دیا جائے، فاذا اتو بها، جب اس کی اطاعت کرنے لگ جائیں، فخذ منهم وتوقع قرائم اموالهم، تو پھر ان سے تم مال لینا، لیکن زکات کا جو اتنا حساب ہے اتنا ہی لینا، اور ان کا اور سترا مال نہ لینا، اور جو مال تو لے چکے زکات میں ان کو تو پھر ان کی رعایا میں جو فقراء ہیں ان میں تقسیم کر دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے پاس 25% مال پہنچا دیا۔ آج پاکستان میں کتنی زکات ہوتی ہے؟ زکات کے جتنے سب حرام خور اس پر پلتے ہیں، پھر جتنے سیکرٹری جنرل سیکرٹری جو کوٹا پاس ہوا سب اس پر پل رہے ہیں، تو بہت اچھے لوگ ہیں جو اپنی زکات بینک میں نہیں کٹواتے، جو زکات خدا کا فرض ہے، اس کا حق ہے، خود ذرا دیکھیں زکات جا کہاں رہی ہے، اس میں گویا کہ سیکرٹری صاحب کا یا ناظم صاحب کے گھر میں ایسی تو نہیں لگ رہا، ان کی بیگم کے کپڑے تو نہیں آ رہے، کہ زکات آپ کی جا کہاں رہی ہے۔ تو لہذا اس لیے اچھی بات ہے، زکات دینے کے لیے آپ کی نیت شرط ہے، مصارف کا جاننا شرط ہے، اور جب مصارف میں وہ شخص مل جائے تو اس کو مالک بنا دینا شرط ہے۔ یہ آگے وضاحت اس کی آئے گی۔ اب زکات کتنی کٹ رہی ہے، کس کو دی جا رہی ہے، کچھ نہیں پتا، اس لیے ایسی ویلفیئر کو زکات دینا ناجائز اور حرام ہے جس سے غیر مسلموں کا علاج ہوتا ہے، اس لیے کہ زکات کا مصرف صرف مسلمان ہے، زکات کا مصرف صرف مسلمان ہے، اس لیے عیدی وغیرہ کو جو زکات وافر مقدار میں دے دی جاتی ہے تو جناب اس سے تمیز نہیں ہوتی کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ نفلی صدقات تو دیے جا سکتے ہیں لیکن فرض زکات نہیں دی جا سکتی ہے، مال آپ کا ہے، فرض آپ کا ہے، اس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ان کے مال ان کے غنی سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دو، آخری جملہ سماعت فرمائیے، اس کے بعد درس کو ختم کرتے ہیں۔ پھر یہ چاروں حدیثوں کے اندر کیا ذکر ہوا، اس کی ایک ایک شق کو سمجھنا ضروری ہے ایمان کے حوالے سے، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں میں آپ کی خدمت میں وہ ساری تفصیل پیش کروں گا۔ اس حدیث کے آخری جملے جو میرے آقا نے بیان کیے، سبحان اللہ، اس کو ذرا غور سے سنیں، کاش ہمارے معاشرے کی اس سے اصلاح ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، جب تمہیں کوئی مظلوم مل جائے نا، غریب مسلمان مل جائے، تو اس کو دبانا نہیں، اس کے اوپر چڑھ نہیں جانا کہ تو یہ بھی کر یہ بھی کر، اس کو پاؤں کا جوتا نہیں بنانا، مظلوم پر زیادتی نہیں کرنا۔ اب آج جو مظلوم ہوتا ہے تو دوسرا اس کو فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مسلمان اگر تنگ دست ہے اس کی کشادگی پیدا کی جائے، مظلوم ہے اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ساتھ صلح رحمی کی، دل اس کے لیے نرم کیا جائے۔ خدا کی خلق کے لیے دل نرم کرو گے، خدا کی رحمت تم پر برسنا شروع ہو۔ صحابہ نے کہا حضور ولایت ولی بندہ نماز سے بنتا ہے؟ میرا کہا کہتے ہیں نہیں، اترغیب تریب روزے سے بنتا ہے۔ فرمایا نہیں، کہ ولی کیسے بنتا؟ فرما خدا کی خلق سے محبت کرو ولی بن جاؤ گے۔ فرما الخلق عیال اللہ، خدا کی خلق خدا کا کنبہ ہے، مثال دی خدا کا خاندان ہے، کنبہ ہے، خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کے خاندان کے لوگوں سے پیار کرے تو بڑا اس سے پیار کرتا ہے، تو بلا تشبیہ فرمایا خدا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے تو خدا اس سے بھی پیار کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں خواجہ غریب النواز ہوں یا بختیار کاکی ہوں، داتا علی حجویری ہوں، وہاں بم دھماکے آپ کو نظر نہیں آتے، کفر کے فتوے نظر نہیں آتے، انسان کے لیے محبت نظر آتی ہے. یہی ولایت کی اصل ہے. سرکار فرماتے ہیں وتقی دعوت المظلوم، دیکھ کوئی مظلوم مل جائے نا، غریب ظلم کا مارا ہوا اور وہ مظلوم ہو، تو فرمایا پھر اس کی بد دعا سے بچنا، پھر اس کی بد دعا سے بچنا، اس کی آہ سے بچنا. میرا آقا فرماتا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کسی اور کے درمیان اور اللہ کے درمیان تو کوئی پردہ ہو سکتا ہے، لیکن مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مولا ہمارے دلوں کو اپنے پسماندہ بھائیوں کے لیے نرم فرما دے، مظلوم بھائی کے لیے نرم فرما دے. مولا کریم ارکان اسلام پر جو ہم نے ابتدائی احادیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام لیا ہے، حضرت طلحہ کا نام لیا ہے، حضرت معاذ ابن جبل کا نام لیا ہے، حضرت انس کا نام لیا ہے، بڑے بڑے صحابہ کا نام لیا ہے، مولا کریم ان کے ادب کی باتوں کو ہم نے دیکھا ہے، سرکار کی رضائی خالہ زاہدہ طیبہ صدیقہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا ہے، ان کی محبوب ادا اپنے محبوب کے ساتھ کیا تھی اس کا ذکر کیا ہے. مولا کریم اس کے صدقے ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. مولا کریم میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں جو کافی وقت سے تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر سمجھتے ہیں، مولا کریم ہم نے تو حدیثوں میں یہی پڑھا، قرآن میں یہی پڑھا، اور یقیناً تیرا دعویٰ تیرا قول سچ ہے کہ تو اپنے محبوبوں کے ناموں کے ذکر کے ساتھ ہر ذکر کو بلند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے. مولا کریم حاضران محفل اپنے دلوں میں جو جائز مقصد رکھتے ہیں، تمام کی دل کی گہرائیوں میں جو مقصد اور مشکلات کا حل پنہا ہے، مولا کریم تمام کی مشکلات کو حل فرما دے، تمام کی جائز مرادوں کو قبول فرما دے. یا ستار العیوب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، یا غفار الذنوب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا قادر مطلق تجھے قدرت تام حاصل ہے، اپنے قدرت تام سے ہماری یہ زندگی اور ہماری وہ زندگی گلے گلزار کر دے. ہمیں دنیا کی نحوست، دنیا کی بربادی، مال کی بربادی، مال کا زوال، صحت کا زوال، عمر کا زوال، شہرت کا زوال، مولا کریم ہر قسم کے زوال سے بچا لے. عافیت والا مال عطا فرما، عافیت والی اولاد عطا فرما، عافیت والی عمر عطا فرما، عافیت والا مسکن عطا فرما، عافیت والی شہرت عطا فرما، عافیت والی ترقی عطا فرما. مولا کریم ہمارے دلوں سے سختیاں دور فرما، ہمارے دلوں سے سختیاں دور فرما، ہمارے دل کو تیرے یاد کے لیے، تیرے محبوب کی یاد کے لیے نرم کر دے. مولا کریم ہمارے دل کی زمین کو ایمان کی کھیتی بنا دے، ایمان کی کھیتی بنا دے. مولا کریم ایمان کو ہمارے دلوں میں آباد فرما، ایمان کو ہمارے دلوں میں آباد فرما، ایمان کو ہمارے سینوں میں آباد فرما. مولا کریم جو لطائف ہمارے سینوں میں پنہا ہے سب کو کشادہ فرما دے. تیرے عرش سے مولا کریم جو عرفان کے برسات ہمارے سینے کے لطائف پر ہوتی ہے، مولا ہمارے قلب کے لطائف کو کشادہ فرما دے. لطائف نوح بھی عطا فرما، لطائف ابراہیمی عطا فرما، لطائف عیسیٰ عطا فرما، لطائف موسیٰ عطا فرما، لطائف محمد رسول اللہ عطا فرما. مولا کریم ان تمام لطائف سے ہمارے دلوں کو موجزن فرما، جو دعائیں ہم نے کی قبول فرما. مولا کریم اپنے مظلوم بھائی کے ساتھ راحت والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم حاضران محفل میں جو بیمار ہیں جسمانی امراض میں، یا مولا کریم ظاہری امراض میں صحت کامل عاجل عطا فرما. جتنا وقت مولا کریم درس میں گزرا ہے اس کو مولا کریم ہماری درجات کی ترقی میں، دونوں جانوں کی ترقی میں شمار فرما، دل و دماغ کا سکون عطا فرما، ہر قسم کی آفات، بلیات، پریشانی، وبال سے مولا اس حدیث کی قراءت سے ہم گندے نکمے ہیں. مولا کریم یہ کلام بہت پاک ہے، اس کلام کی پاکیزگی کی برکت سے مولا ہمیں ہر قسم کے ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما، مولا کریم ہر قسم کے گھٹاؤں سے محفوظ فرما. آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت کی، اسلام کی جو پانچ بنیادی ذکر فرمائی، مولا ہمیں اس پر عمل پیرا فرما. نمازوں کی پابندی، زکات کی ادائیگی، رمضان کی، روزوں کی ادائیگی، حج کی ادائیگی کا جذبہ عطا فرما. آئیے اب رب کو خوش کرنے کے لیے، استغاثہ تو کر دیا رب سے، اب اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے محبوب کا ترانہ گنگناتے ہیں، اس کے محبوب کی ثنا کرتے ہیں، اس لیے کہ محبوب کی ثنا کرنا یہ اس کا خود عمل ہے اور وہ خود خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کو یاد کرنے سے. آؤ رب کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو رب کریم جس سے خوش ہوتا ہے. آئیے مل کر حضرت امام بوسری علیہ رحمت کی زبان میں اپنے رب کو راضی کرتے ہیں.
اور اپنے رب کے حضور اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت اور ثنا کو پیش کرتے ہیں. کاش ہماری سر کی آنکھیں بند ہوں اور دل کی آنکھیں جاگ جائیں اور گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور ہمارے قلوب کے اندر مزمل ہو جائے اور ہمارا قلب اس سے متجلہ اور مصفح ہو جائے. مل کر پڑھیے محمد سید القونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مل کر پڑھ لیجئے لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله.